والبلدان الذين يقولون ربنا أخرج لنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وجاهدوا في الله حق جهاده. قال تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض الى يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام في مقام آخر الجنة تحت ظلال السيوف، او كما قال سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دروشي صبر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قابل ست تکریم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، سپاہ صحابہ کے غیور کارکنوں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے سماعت فرمانے والی اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں، 6 اگست 1999 کی تاریخ کا آج کا جمعہ کا دن آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا موقع مل رہا ہے. آج کی میری معروضات اور گفتگو کا عنوان جہاد ہے. مختصر وقت میں جہاد کی اہمیت و ضرورت اور جہاد کی فرضیت اور فضیلت پر گفتگو کرنے کا ارادہ ہے. نہایت ہی توجہ اور کامل انہماک کے ساتھ آپ حضرات میری معروضات پر غور فرمائیں گے. انشاءاللہ العزیز یہ بات آپ حضرات کے رگ و ریشے میں سرایت کرتی چلی جائے گی کہ واقعی آج امت کے تمام دکھوں کا علاج جہاد ہے. جہاد اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو عظمت و رفعت، غلبہ اور سربلندی عطا کرنے کا وہ ذریعہ اور وہ طریقہ ہے، اور اللہ کی طرف سے وہ خاص انعام ہے کہ جب مسلمان اس راستے کو اختیار کرتے ہیں تو کفر و ارتداد، دجل و فریب اور باطل پرست بڑی بڑی قوتیں اور بڑی بڑی حکومتیں اور بڑے بڑے اقتدار اس جہاد کی وجہ سے بے نام و نشان ہو جاتے ہیں اور اپنے اقتدار اور حکومتوں کا نام و نشان ختم کر بیٹھتے ہیں. جہاد کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے اس کے بندے اس کی زمین پر رہتے ہوئے اس کے آسمان کے نیچے بستے ہوئے اسی کے نظام کو اسی کے احکام کو اسی کے دین کو اور اسی کی شریعت کو دنیا میں نافذ کریں اور لاگو کریں. مختصر یہ کہ منشاء ازدی یہ ہے کہ اللہ کی دھرتی پر اللہ کا نظام ہو, اللہ کی دھرتی پر اللہ کا حکم چلے, خدا کی دھرتی پر بسنے والا انسان غیر خدا کے حکم کو اور غیر خدا کے نظام کو نہ چلائے. اس میں بے شمار حکمتیں ہیں کہ اللہ خالق و مالک ہے. وہ خالق و مالک جس نے انسان کو پیدا کیا, اس کی ضروریات کو پیدا کیا, وہ انسان کی فطرت کے تقاضوں سے بہت زیادہ باخبر اور حقیقتاً وہی باخبر ہے. وہ جانتا ہے کہ انسان کے مسائل کیا ہیں, مشکلات کیا ہیں, بیماریاں کیا ہیں, فطرت تقاضا کس بات کی کرتی ہے اور اس کی فطرت کے تقاضوں کو پورا کیسے کیا جا سکتا ہے. چنانچہ اس نے اپنا ایسا نظام, ایسا نصاب اور ایسا دین اپنے بندوں کے لیے بھیجا کہ جس میں اس کے مخلوق اور اس کے بندوں کے تمام مسائل کا حل موجود ہے. اس کا بندہ اس کی دھرتی پر رہتے ہوئے جن مشکلات اور مصائب سے دوچار ہوتا ہے, جن بیماریوں آفات اور پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے, ان تمام مشکلات کا حل اور تمام بیماریوں کا علاج اللہ کے اس نصاب میں اور اس نظام میں اور آخری دین اسلام میں موجود ہے. ہے یا نہیں ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ کمپنیاں مشینری بناتی ہیں, مشینری بنانے کے بعد جب وہ مارکیٹ میں لے کر آتی ہیں تو وہ اپنے جملہ حقوق محفوظ کر لیتی ہیں کہ یہ مشینری ہم نے بنائی ہے, ہماری اجازت کے بغیر یا نہ تو کوئی اور اس کو بنا سکتا ہے. کوئی آدمی ہماری اجازت کے بغیر نہ اسے فروخت کر سکتا ہے, اور اسی طرح یہ ہماری مشینری اگر آپ نے استعمال کرنی ہے تو اس کے استعمال کرنے کے لیے ہم آپ کو یہ تعارف اور استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتلا رہے ہیں کہ اس انداز سے اسے استعمال کرنا ہے, اور اگر کبھی خرابی ہو جائے تو ہمارے ڈیپو پر, ہمارے لائسنس ہولڈر کی دکان پر آپ آئیں, ہم اس کا مفت مرمت بھی کریں گے اور اس خرابی اور ڈیفیکٹ کو دور بھی کریں گے. ہر کمپنی جو چیز بناتی ہے اس کے استعمال کا طریقہ بھی بتلاتی ہے, خراب ہو جائے تو ٹھیک کرنے کی ذمہ داری بھی اٹھاتی ہے. یہ انسان جو ہے اسے پیدا کرنے والی اللہ کی ذات ہے, اسے دنیا میں بھیجنے والی اللہ کی ذات ہے. وہ ذات قدیر اسے کائنات میں بھیج کر اسے شتر بے مہار کی طرح اسے اپنی مرضی پر کھلے بندوں نہیں چھوڑتی کہ اب تو جو چاہے کر, جدھر چاہے منہ مار, جدھر چاہے چل پھر اور گھوم. کیوں؟ کہ ہر مشینری کو استعمال کرنے کا ایک اصول ہوتا ہے, اگر آپ اسے اس کے خلاف استعمال کریں گے وہ ٹوٹ پھوٹ جائے گی, تباہ و برباد ہو جائے گی, لیکن چلے گی نہیں, کام نہیں کرے گی. انسان بھی جو خالق کائنات نے اس میں صلاحیتیں اور اس میں طرح طرح کی کمالات اور اس کے اندر جو خوبیاں رکھی ہیں وہ خوبیاں اسی وقت کار آمد ہوں گی، اسی وقت اس کی صلاحیتیں اجاگر ہوں گی جب اس انسان کو اس ضابطے کے مطابق چلایا جائے گا جو ضابطہ اس کے پیدا کرنے والے نے پیدا کرنے کے بعد اس کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے. بات ذرا تھوڑی سی گہری ہے، مجھے سمجھاتے ہوئے تھوڑا سا پسینہ آ رہا ہے اور آپ کو سمجھتے ہوئے میرے خیال ہے پسینہ آئے گا نہیں، اس لیے کہ سمجھ آئے گی نہیں. ویسے آ رہی ہے سمجھ یا نہیں آ رہی؟ یہ جو انسان ہے، آپ اور ہم ہیں، کبھی آپ نے سوچا کہ ہم کہاں سے آئے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا کہ ہم کہاں سے آئے ہیں؟ یہ کپڑا جو جسم پر پہنا ہے، ہاں جی یہ کپڑا کہاں سے آیا؟ کہتے ہیں جی جاپان کا کپڑا ہے. جوتی کہاں سے آئی؟ امریکہ کی جوتی ہے. گاڑی کہاں سے آئی؟ جاپان سے آئی. گاڑی کے بارے میں تو علم ہے کہ جاپان سے آئی، جوتی کے بارے میں تو علم ہے کہ امریکہ سے آئی، کپڑے کے بارے میں تو علم ہے کہ فرانس سے بنا ہے، خوشبو لگائی ہے فرانس سے آئی ہے، گاڑی ہے جاپان سے آئی ہے، جوتی ہے امریکہ سے آئی ہے. سوال یہ ہے کہ تو خود کہاں سے آیا ہے؟ کیوں بھائی تو خود کہاں سے آیا؟ یہ سوال نہیں ہے، کہاں سے آیا ہے؟ سوچئے کہاں سے آئے. اور دنیا اس پہ غور کر رہی ہے. غور کرنے والوں نے کچھ نے کہا کہ ڈارون کا نظریہ صحیح ہے. کیا بھائی ڈارون کا نظریہ؟ اس نے کہا ہم اصل بندر تھے، ہم اصل میں بندر تھے، ہمارے باپ دادے جو پرانے تھے بندر تھے، ہم بندروں سے انسان بن گئے. یعنی ہم بندروں، ہماری حقیقت کیا ہے؟ بندر. یعنی ہم بندروں سے انسان بنے ہیں، ہمارے بڑے بندر تھے. جاپانیوں سے جا کر پوچھو تو جاپانی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے کتے تھے، کتے سے ترقی کرتے ہوئے ہم انسان بنے. کئی اور ممالک کے چینیوں سے جا کر پوچھو، وہ کہتے ہیں ہمارے بڑے بنمار سے ریش تھے. دیکھو ہر ایک نے غور کیا، کسی نے کہا ہم کتوں کی اولاد ہیں، کسی نے کہا انسان بندروں کی اولاد ہے، کسی نے کہا انسان ریش کی اولاد ہے. لیکن مسلمانوں سے پوچھو کہ تم بتلاؤ تم کون ہو؟ اسلام کا نظریہ دیکھو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. کسی نے کہا ہم کتوں کی اولاد ہیں، کسی نے کہا ہم بندروں کی اولاد ہیں، کسی نے کہا ہم ریچھ کی اولاد ہیں، کسی نے کہا ہم گیدڑ کی اولاد ہیں، کسی نے کہا ہم مچھلی کی اولاد ہیں، کسی نے کہا مگر مچھ کی اولاد ہے، مگر اسلام نے کہا اور تم کتوں کی اولاد نہیں، تم اس آدم کی اولاد ہو جس آدم کو رب نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا. کیا نظریہ دیا! سبحان اللہ. تم کتوں کی اولاد بننا پسند کرتے ہو، تمہاری مرضی. بندروں کی اولاد بننا پسند کرتے ہو، تمہاری مرضی. گیدڑوں کی اولاد بننا پسند کرتے ہو، تمہاری مرضی. لیکن میں رب تمہیں بتلاتا ہوں کہ میں نے کائنات میں جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں سب سے کن کہاں پیدا ہوتی چلی گئی. آسمان کی بلندیوں کو کن کہہ کے پیدا کیے، زمین کی پستیوں کو کن کہہ کے پیدا کیے. جو میری مشیت میں چیز آئی میں نے کہا پیدا ہو جا، وہ پیدا ہوتی چلی گئی. جب باری انسان کی آئی تو میں نے آدم کی مٹی کو اپنے ہاتھوں سے گوندا، اپنے ہاتھوں سے اس کے نئے نقش بنائے. آدم وہ ہے کہ جسے پیدا کر کے فرشتوں زگاہ سجدہ کر، فرشتے سجدہ کر گئے، شیطان انکار کرتے تو رب اعلان کرتے وہ شیطان لما تسجد لما خلقت بیدی، تو نے اس کو سجدہ کیوں نہ کیا جس میں جسے میں نے ہاتھوں سے بلایا. چل وہ کوئی نعرہ مارنے لگے تو سوچا کرو بے وقوفو، سارا وہ عنوان ہی خراب کر دیتے. دیکھیں توجہ فرمائیں، لما تسجدو لما خلقت بیدی، کیا بات کہی اللہ نے، ابلیس تو انکار کر دیتا سجدہ کرنے سے، کسی اور مخلوق کو، جرم وہ بھی تھا لیکن اتنا بڑا نہ تھا، اور ظالم تو نے دیکھا نہیں کہ آدم کی فضیلت یہ ہے کہ آدم کو میں نے اپنے قدرت والے ہاتھوں سے خود پیدا کیا، اسے میں نے خود بنایا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، تو کیا ہوا کہ انسان کیا ہے، مسجود ملائکہ ہے، انسان کیا ہے، مسجود ملائکہ ہے، اور انسان کو پیدا کرنے کے بعد، حضرت آدم کو پیدا کرنے کے بعد رب العالمین نے کیا فرمایا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، کیوں میں دنیا کو بتلانا چاہتا ہوں، کوئی مخلوق میں نے کسی کام کے لیے بنائی، کوئی مخلوق میں نے کسی کام کے لیے بنائی، کسی مخلوق کو پانی کے لیے بنایا، کوئی مخلوق ہوا کے لیے بنائی، کوئی مخلوق مٹی پہ رہنے کے لیے بنائی، مگر آدم اور ہوا کو میں نے جنت میں رہنے کے لیے بنایا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، تو اور تیری زوجہ جنت میں رہو، کہ تجھے میں نے جنت میں رہنے کے لیے بنایا، تجھے میں نے جنت میں، پھر آدم اور حوا جنت میں رہے یا نہیں رہے، تو اب کوئی پوچھے کہ تم کہاں سے آئے، اب غور کرو کہ انسان کہاں سے آیا، تو جواب ملے گا جنت سے آیا، کہاں سے آیا، کتوں سے نہیں آیا، بلیوں سے نہیں آیا، انسان اس شکل و صورت میں بندروں سے ترقی کر کے نہیں آیا، بلکہ انسان اس شکل و صورت میں خدا کے ہاتھوں سے پیدا کرنے میں آیا ہے، اور اس کائنات میں جنت سے آیا ہے، اس کائنات میں، اب جنت میں رہ رہے تھے، چکر چلا دیا شیطان نے، آدم و حوا جنت سے زمین کی طرف آ گئے، آدم و حوا جنت سے، جب آدم و حوا یعنی یہ انسان جنت سے زمین کی طرف آیا، تو اب اللہ نے فرمایا کہ تم زمین کی طرف جا رہے ہو، تو جاؤ ساتھ ساتھ میں تمہیں زمین میں رہنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہوں، زمین میں جتنی دیر رہنا یاد رکھنا اسی طرح رہنا جس طرح میں تمہیں رہنے کا طریقہ بتلاتا ہوں، جس طرح میں رہنے کا، آدم و حوا کہاں سے آئے، کہاں سے آئے، جنت سے، جب یہ مشینری انسان جنت سے آئی ہے تو ضرورت تھی کہ اس کے لیے نصاب زندگی گزارنے کا طریقہ بھی وہیں سے آئے، وہ طریقہ بھی وہیں سے آئے، ایک اور بات دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ جو سوال کرتے آپ لا جواب کر دیتے، بے مثال جواب دیتے، وہ چپ ہو جاتے، آخر مکہ کے مشرکوں نے مدینہ کے یہودیوں کے پاس وفد بھیجا کہ تم صاحب کتاب ہو، ہمیں کوئی ایسے سوالات بتلاؤ کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں تو آپ جواب نہ دے سکے، یہودیوں نے کہا تین سوال لکھ لو، یہ تین سوال ایسے ہیں جن کا جواب سوائے نبی کے کوئی نہیں دے سکتا، پھر تین سوال بھی ایسے، اس میں ایک سوال ایسا، انہوں نے کہا اگر اس کا جواب تفصیل سے دیں تب بھی نبی نہیں، جواب نہ دیں تب بھی نبی نہیں، ایک سوال تھا کہ پوچھنا اصحاب کہف کا واقعہ کیا ہے، دوسرا سوال تھا کہ دریافت کرنا سکندر ذوالقرنین کیا تھا، تیسرا سوال کہ اگر تفصیل سے جواب دیں تب بھی نبی نہیں، اگر جواب نہ دیں تب بھی نبی نہیں، کیوں جناب، کیسا سوال، اور یہ سوال تھا روح کے بارے میں پوچھنا کہ روح کیا ہے، روح کے بارے میں پوچھنا کہ روح، کیا ہے؟ چنانچہ یسالونک عن الروح، اے میرے رسول آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ روح کیا ہے، جواب دے دیجئے مختصر، قل الروح من امر ربی، روح امر رب ہے، اور روح کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں دیا گیا، بس روح امر رب ہے. روح کیا ہے؟ جب آدمی کی روح جسم سے نکلتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ روح پرواز. کدھر کو پرواز کر گئی؟ روح اوپر چلے گئی، امر رب تھا، اوپر سے آئی تھی، انسان کے جسم میں رہی، پھر وقت آیا تو انسان کے جسم سے نکل کر واپس پرواز. اور روح ہی اصل چیز ہے، یہ جسم کچھ نہیں ہے، جسم اصل چیز نہیں، اصل چیز روح ہے. اصل چیز یار، بات تو میں نے جہاد پر کرنی تھی، بات کسی اور طرف نکل رہی ہے. چلو آج کا جمعہ یہ بیان کرتے ہیں، آئندہ جمعہ جہاد بیان کریں گے. ہے جی، یہ کچھ علمی سی باتیں ہیں، ذرا سن لو یار، کبھی کبھی ذہن کی تختی پر آ جاتی ہیں، ہمیشہ نہیں آیا کرتی. آتا ہوں، جہاد پر بھی آتا ہوں، کیونکہ ہم جہاد کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ آج کل ہمارے بھائی، ہمارے ساتھی، ہمارے شاگرد، ہمارے استاد طالبان جہاد میں مصروف ہیں، لہذا ہم اگر وہاں نہیں پہنچ سکتے تو یہاں تو جہاد والی تقریریں کریں نا، تاکہ ان کے لیے دعا بھی کریں اور ان کے ساتھ اپنے تعاون کا اظہار بھی کریں. میں نے کچھ جلسوں میں طالبان کے حق میں تقریریں کی تو حکومت پریشان ہو گئی، انہوں نے کہا کیا، مجھے کہنے لگے کیا خیال ہے کوئی طالبان ایتھے بناؤن دا پروگرام تے نہیں. میں نے کہا آپ بے فکر رہے، طالبان وہیں کافی ہیں، یہاں انشاءاللہ ضرورت ہی نہیں پڑے گی، بغیر اس کے کام چل جائے گا. اب آئے اس طرف، روح امر رب ہے اور روح ہی اصل چیز ہے، یہ جسم کچھ نہیں، یہ جسم، اور ہم اسی جسم پر مر رہے ہیں، روح کی خبر ہی نہیں لیتے، ہم اسی جسم پر مر رہے ہیں. اس جسم کو ڈھانپنے کے لیے قیمتی کپڑا ہونا چاہیے، اس جسم کو کھلانے کے لیے، پرورش کے لیے مال، خوب بہترین کھانے ہونے چاہیے چاہے حرام کے ہوں، اس کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے ایئر کنڈیشن ہونا چاہیے اور سردیوں میں اسے گرمائش پہنچانی چاہیے. ساری خدمت جسم کی کرتے ہیں حالانکہ جسم کی کوئی حیثیت نہیں. ویسے آپ کہیں گے مولوی صاحب این بھی گئی گزری گل نہیں، ساری دنیا پہ مردی ایسے تھے، ساری دنیا تو اسی پہ مرتی ہے، چمڑے پہ تو مرتے ہیں لوگ، وہ چٹی چمڑی دل دنیا مردی ہے، تے تسی کہندے ہو جسم کوئی شے نہیں. میں بتلاتا ہوں، اچھا جب اس جسم سے روح نکل جاتی ہے تو پھر بتلاؤ حسینوں، نازنینوں اور ماہ جبینوں کے جسم کتنے دن گھر میں رکھتے ہو؟ بتلاؤ، کبھی سجا کے رکھا ہے؟ پھر کبھی مردے کو جا کر چوما ہے؟ پھر کبھی اسے پیار کیا ہے؟ پھر تو کہتے ہیں جلدی کرو جلدی کرو، خراب ہو جائے گا، قبرستان میں پہنچاؤ. کیوں جناب پہنچاتے نہیں پہنچاتے ہیں؟ وہ جسم جو ایئر کنڈیشنوں میں تھا اب اٹھا کر مٹی کے سپرد کر رہے ہو تو مان لیا نا کہ اس کی کوئی قیمت نہیں. کیوں جناب، اگر یہ قیمتی ہوتا تو گھر میں رکھتے نہ رکھتے. اس کا مطلب ہے اصل قیمتی چیز ہے روح، وہ اندر ہو، بازو کٹے ہوئے ہوں، پاؤں کٹے ہوئے ہوں، ہاتھ ناک کان کٹے ہوئے ہوں، مگر روح اندر ہے تو قیمت ہے، روح اندر ہے تو قیمت ہے. اور جس دن روح نکل گئی، چاہے بادشاہ کا جسم ہو، مٹی کے قابل تو ہے، محل میں رکھنے کے قابل نہیں ہے. اصل چیز روح ہے، اصل چیز روح ہے. تو آج کے بعد یہ فیصلہ کرو کہ روح پر محنت کرو،
اور جتنی جسم پر محنت کرتے ہو اتنی روح پر محنت کرو. جب روح ٹھیک ہو جائے گی, جب روح تندرست ہو جائے گی, خدا کی قسم یہ وجود تو خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. اصل چیز روح ہے, اور روح ہے امر رب. روح ہے امر رب. یہ جو جسم ہے نا, یہ بنا مٹی سے. کیسے بنا ہے؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخرى. اسی مٹی سے پیدا کیا, اسی سے نکال رہے ہیں, اسی میں دفن ہو گئے, پھر اسی سے. جسم مٹی سے ہے, اور جسم کی جتنی غذا ہے وہ بھی مٹی سے ہے. جسم بیمار ہو جائے تو اس کا علاج بھی. کیوں جناب؟ جو آدمی بیمار ہوتا ہے, کبھی ڈاکٹر نے کہا کہ میں ہوا سے تمہارا علاج کرتا ہوں, کبھی ڈاکٹر نے کہا بھی آسمان سے میں نسخہ لاؤں گا, آسمان سے اس نسخے کے ساتھ تمہارا علاج ہوگا. نہیں, خوراک بھی زمین سے آتی ہے, علاج بھی زمین سے آتا ہے, اور جب یہ جسم ناکارا ہوتا ہے تو یہ خود بھی مٹی میں جاتا ہے. لیکن روح مٹی نہیں ہے, روح مٹی نہیں ہے, تو پھر روح کی غذا بھی مٹی نہیں ہے. روح اصل ہے, روح مٹی نہیں ہے. روح عرش مولا سے آئی ہے. روح عرش, بولو بولو, روح عرش. تو پھر روح کی غذا بھی وہیں سے آئے گی, روح کی غذا بھی وہیں سے آئے گی, اور جب روح بیمار ہوگی تو اس کا علاج بھی وہیں سے آئے گا. روح امر رب ہے, اس کی غذا کلام رب ہے. اس کی غذا کلام رب ہے, اس کی عافیت اور تندرستی کا ضامن نظام رب ہے. اللہ کا نظام, اللہ کا کلام, اللہ کا دین, اللہ کا نظام اس روح کی غذا ہے, روح کا علاج ہے. اور جب روح تندرست ہو جاتی ہے پھر انسان مجاہد ہوتا ہے. آئی جہاد پر بات. ہاں بھائی, جہاد کیا ہے؟ جہاد کوئی مذاق ہے؟ جہاد اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دینے کا عزم اسی شخص کے دل میں آ سکتا ہے جس کی روح مضبوط ہے, جس کی روح تندرست ہے. ورنہ جہاد جہاد کے نعرے تو سارے لگا لیں گے, لیکن تھوڑا سا کو اچھا بھائی چلو ٹھیک ہے, بس آئی کھڑی ہے, ابھی افغانستان چلتے ہیں, نام لکھواؤ. نام سب لکھوائیں گے, جب بس دیکھیں گے تو دیواریں پھلان کے بھاگ جائیں گے. وہ 1990 میں امریکہ نے عراق پر حملہ کیا, چنانچہ مسلمانوں میں بڑا جوش تھا, بڑا جذبہ تھا, امریکہ کے خلاف نعرے لگ رہے تھے. کراچی میں بعض جماعتوں نے باقاعدہ کیمپ لگا دیے کہ بھئی نام لکھاؤ, عراق جائیں گے امریکہ سے لڑیں گے, عراق جائیں گے. اور جناب لوگ قطاروں میں نام لکھوا رہے ہیں, قطاروں میں نام لکھوا رہے ہیں, سکولوں میں بچے نام لکھوا رہے ہیں. ایک شخص کو مذاق سوجھا, وہ جناب سکول میں گیا, دروازے اس نے کر لیے بند. اس نے کہا بھئی عراق جاؤ گے؟ بالکل جائیں گے, امریکہ سے جنگ کریں گے. اس نے کہا دروازے بند ہیں, بس آئی کھڑی ہے, چلو. جب اس نے کہا بس آ گئی, چلو عراق چلیں, تو بچے اور بڑے دیواریں پھلان کے سکول سے بھاگ گئے. ہیں اب آپ یہاں بیٹھے ہیں, ابھی تقریر سنیں گے, جذبات آسمان تک پہنچیں گے, جہاد کے نعرے بھی لگائیں گے. اور اگر میں کہوں چلو بھائی اٹھو نام لکھاؤ, گھر واپس نہیں جانا, ابھی سیدھے افغانستان جانا ہے, طالبان کو ضرورت ہے, تو پھر ایک دوسرے کا منہ دیکھیں گے.
انشاءاللہ تیار رہیں گے.
جی نہیں تیار ہو تو بالکل میں آج شام کو بھیج سکتا ہوں, آج شام کو بھیج سکتا ہوں. اور کتنے تیار ہیں؟ ابھی نام لکھاؤ. آج شام کو بھیجنے کے لیے میں بھی تیار ہوں, گاڑی بھی تیار ہے. پھر کہیں گے یہ چلو کیا ہوا, پانچ چھ نام ہی آئے نا, تو سمجھ میں کیا آئی کہ ہماری روح اتنی کمزور ہے کہ وہ نفس سے دب گئی,
نفس نے کہا چھڈ یار مولوی دی گل نہ کر، یہ سچی بھیج دے گا تے بچوں کا کی بنے گا، پچھوں بچوں کا کیا بنے گا، گھر والوں کا کیا بنے گا، وہ جو ہمارا مقدمہ چل رہا ہے اس کا کیا بنے گا، وہ جو جناب بچوں کے رشتے کرنے تھے، وہ جو شادی ہو رہی ہے اس کا کیا بنے گا؟ یہ ہے ہماری کمزور ایمانی، اور یہی بات تھی حضور کے صحابہ میں ایمان اتنا مضبوط تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا چلو ابو سفیان کا قافلہ لوٹنا ہے، بغیر تیاری کے ایک قافلے کے مقابلے میں چل نکلے، اور جب گھروں سے باہر نکل آئے تو دشمنوں کا لشکر مقابلے میں آ گیا۔ یہ جب مدینہ سے مسلمان نکلے تھے تو جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے، ایک قافلے کا مقابلہ کرنا تھا، بغیر تیاری کے نکلے، اور جب گھر سے نکل گئے بدر کے میدان میں پہنچے تو مقابلے میں 1000 کا لشکر آ گیا۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا، ہاں بھائی ہم تو بغیر تیاری کے نکلے ہیں، بغیر جنگ کے ارادے کے نکلے ہیں، اب بتلاؤ کہ کیا ارادہ ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، اب بغیر تیاری کے گھروں سے نکلنے والے صحابہ میں سے ایک بھی ایسا نہیں تھا جو یہ کہے حضور واپس چلتے ہیں تیاری کر کے آئیں گے، ایک بھی ایسا نہیں تھا۔ مہاجرین نے کھڑے ہو کر ولولہ انگیز انداز میں، پرجوش انداز میں اظہار کیا، اللہ کے رسول 13 سال ہم نے مارے کھائی ہیں مکہ کی سرزمین پر، اب تو جہاد کا حکم آ گیا ہے، اب آ گیا ہے یہ کافروں کا لشکر، کیا ہوا طاقت میں ہم سے زیادہ ہے، قوت میں زیادہ ہے، کیا ہوا تعداد میں زیادہ ہے، اب اجازت جہاد ملی ہے، دیکھنا ہم کرتے کیا ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ مدینے کے انصار بولیں، مہاجر تو گھر چھوڑ کر آئے تھے، یہ تو ہر وقت تیار تھے، ذرا مدینے والے بولیں، جن کے مدینے میں باغات ہیں، جن کی مدینے میں زمین ہے، جو مدینے کی جائیداد کے مالک ہیں وہ بولیں، کر دیں گے ہم اپنے آپ کو آگ کے حوالے کر دیں گے، سمندروں میں کود جائیں گے، مگر جب تک جان میں جان باقی ہے میرے پیغمبر آپ پیاس نہیں آنے دیں گے۔ دوستو جہاد ایمانی قوت سے لڑا جاتا ہے، باتوں سے نہیں لڑا جاتا۔ جب سے ہمارے ایمان ہو گئے کمزور، ہم اس وقت سے جہاد لڑ رہے ہیں باتوں سے، بلکہ پاکستانی تو جہاد لڑتے ہیں گانوں سے، ہے دھر رگڑا کا گانا لگا دیا، کہتے ہیں جہاد جیت گئے، ادھر جنگ ہوتی ہے ہندوستان سے، کبھی کبھی یہ آتے ہیں 7 ستمبر یوم دفاع، ریڈیو ٹی وی اخبارات میں انٹرویو آتے ہیں، یہ ہمارے جنگ کے 65 کے ہیرو ہیں، کون؟ میڈم نور جان، میڈم نور جان 65 کی جنگ کی ہیرو ہے، بھئی اس نے کون سے محاذ پر جنگ لڑی تھی؟ کہتے نہیں محاذ پہ نہیں گئی تھی، اس نے گانے گا گا کر مجاہدوں کا جوش ولولہ بڑھا دیا تھا، ہے جینا مجاہدہ دے جوش تے جذبے نور جہاں دے گانے نال ودن، او مجاہد مسلمان ہو، او جیڑی قوم گانے نال جوش چاہے وہ قوم مسلمان کہلا سکتی ہے؟ دوسرا آ گیا کہتے جی میں بھی بڑا کم کیتا ہے، مجھے بھی ایوارڈ ملنا چاہیے، تو کون ہے؟ کہتا نیت زین بھٹی، میں نے بڑے گانے گائے تھے، بھئی کون سا گانا گایا؟ کہتا ہے میں نے گانا گایا تھا دھر رگڑا دیو رگڑا، اچھا پھر ہوا کیا؟ کہتا ہے رگڑا الٹا ہو گیا، انڈیا والوں نے گانا بنایا انہوں نے کہا پھیر کے پہ گیا رگڑا، ہن سو رگڑا ہے، یہ رگڑے دینے سے یہ زبانی باتیں کرنے سے جہاد نہیں ہوتے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ جب تم جہاد کے لیے آؤ
تو گانے والی عورتیں تمہارے ساتھ ہوں. سیرت رسول کو پڑھو. بدر کے میدان میں جب جہاد ہو رہا تھا, اوہد کے میدان میں جب جہاد ہو رہا تھا, مسلمانوں کی زبان پہ قرآن تھا, مکہ کے مشرکوں کے ساتھ گانے والی عورتیں تھیں. یہ گانے بجانے والے فنکار, یہ فنکار, یہ ڈوم, یہ مراسی, ان کو ساتھ لے کر جنگ لڑنا کافروں کا شیوا ہے, مومنوں کا شیوا مومنوں کا شیوا کیا ہے؟ قرآن سے پوچھو. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ. ایمان والو, جب دشمنوں سے تمہاری جنگ ہو تو ثابت قدم ہو کر لڑو, قدم مضبوط ہونے چاہیے, زبان پہ خدا کا ذکر ہونا چاہیے, زبان پہ خدا کا, قرآن کی تلاوت ہو, نعرہ تکبیر ہو, اللہ کی عظمت و کبریائی کے نعرے لگا رہے ہو, تو یاد رکھو جب پاؤں مضبوط ہوں گے, زبان ذکر اللہ سے تر ہوگی, کامیابی تمہارے قدموں پہ سر رکھ دے گی, کامیابی تمہارے قدموں پہ. اور جب تمہارے ساتھ گانے والی ہوں گی, فنکار ہوں گے, ڈوم ہوں گے, یہ پہلے انہیں کہا کرتے تھے ڈوم, بھانڈ, نکلیے, اب کہتے ہیں نہیں ایسی باتیں نہ کرو, ہم تو فنکار ہیں. کیا ہے؟ لیکن اب ایک قدم اور آگے بڑھ گئے, کہتے ہیں فنکار بھی نہیں, ایک اور لفظ اپنے لیے آرٹسٹ, آرٹ, آرٹسٹ, پتہ نہیں کیا کیا کہتے. ہم اتنے ہیں اور ان کی حیثیت اتنی ہو گئی کہ ریڈیو, ٹی وی, اخبارات ان سے ایسے بھرے پڑے ہیں جیسے پوری دنیا کے موسم یہی ہیں. کیوں جناب؟ ہر روز جو اخبار چھپتا ہے اس پر خوبصورت رنگین تصویر جو ہوتی ہے وہ بیت اللہ کے امام کی ہوتی ہے. کیوں جی؟ وہ شاہی مسجد کے مولوی کی ہوتی ہے. وہ جو خوبصورت تصویر ہوتی ہے وہ حضرت مریم جیسی کسی عورت کی ہوتی ہے. جتنی گندی, بے حیا, فحشہ, لچی لفنگی کنجری, جتنی بڑی کنجری اتنی بڑی تصویر. کہتے ہیں یہ ہمارا سرمایہ ہے. غلط کہہ رہا ہوں؟ کیوں جناب؟ یہ ہمارا, اخبارات لکھتے ہیں یہ ہمارا ریما, ہماری سرمایہ ہے. کیوں غلط کہتا ہوں؟ اوے کبھی کبھی اخبار ہم پڑھ ہی لیتے ہیں, کیا کریں؟ اب اخبار تو روزانہ پڑھنا ہماری مجبوری ہے. اتنی بڑی خبریں جنگ کی نہیں ہوتی جتنی بڑی خبریں ان بدماشوں کی ہوتی ہیں. ٹی وی پر دیکھو, کہتے ہیں قومی سرمایہ. جب کوئی بے ایمان کنجر مر جائے کہتے ہیں بہت بڑا نقصان ہو گیا قوم کا. اور جس قوم کا سرمایہ کنجر, بھانگ, ڈوم, راسی, گلوکار, الو کے پٹھے ہوں, اس قوم کا حال کیا ہوگا؟ یہ ہمارا سرمایہ ہے. میں نے قومی اسمبلی میں بھی کہا تھا کہ تم کیا کر رہے ہو. 14 اگست یوم آزادی آتا ہے, پاکستان کی ثقافت دکھا رہے ہوتے ہیں. 23 مارچ کو یوم پاکستان ہوتا ہے, پاکستان کی ثقافت. صدر محترم ماشاءاللہ بڑی بڑی داڑھی مبارک کے ساتھ اور شریف خاندان کے چشم و چراغ, شریعت بل کے علمبردار, یہ حضرات تشریف فرما ہوتے ہیں اسلام آباد میں. اب ثقافت پاکستان آ رہی ہے. کیا آ رہی ہے؟ لوگ ناچتے آ رہے ہیں, ڈھول بجاتے آ رہے ہیں. کیا ہے یہ جناب؟ ہماری ثقافت ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. مجھے بتلاؤ جس ملک کو بنانے کے لیے 50 لاکھ انسانوں نے خون دیا تھا اور جسے بنانے کے لیے ہماری لاکھوں ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں پامال ہوئی تھیں اور جن کی جانیں ضائع ہوئی تھیں, جس ملک کو لیتے وقت نعرہ لگایا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ کیوں جناب؟ لا الہ الا اللہ کی ثقافت یہ ہے؟ یہ لا الہ الا اللہ کی ثقافت؟ یہ مانا ہے پاکستان کا؟ پاکستان ہے پاک جگہ. کیوں جناب؟ پاک جگہ, مسجد جیسی جگہ. پاک جگہ کے ہیرو سب سے بڑے کنجر, سب سے بڑے بدماش, جن کی ہر رات لاکھوں روپے میں بکتی ہے, وہ طوائف ہیں, وہ بے حیا عورتیں اس ملک کا سرمایہ ہیں. تو پھر اس ملک پر خدا کا غضب نازل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دوستو, پھر جب ایسی حالت ہوگی تو پھر کیا جہاد کرنا؟ جب سرمائے ہمارے آگے آگے ہوں, ڈھول بج رہے ہوں, پھر ہم مسلمان جہاد کر رہے ہوں, ایسے جہاد میں مسلمان کامیاب ہو سکتا ہے؟ کہتے جی ہم کامیاب ہو گئے تھے, 65 میں ہم نے انڈیا کے چھکے چھڑا دیے, 71 میں کیا ہوا پھر؟ کیوں جناب؟ 65 میں چھکے چھڑا دیے, 71 میں انہوں نے آدھا پاکستان توڑ دیا, اور پہلی مرتبہ تاریخ اسلام میں پہلی مرتبہ 90,000 مسلمانوں کی فوج نے ہندوؤں کے سامنے ہتھیار رکھ دیے. اسلام کی تاریخ میں اتنی بڑی عبرت ناک شکست کا تصور بھی نہیں ہے کہ ہندو بنیا 90,000 فوجی قید کر کے, ہاتھ پاؤں باندھ کر اپنے ملک میں جا کر جیلوں میں پھینک دے, اور ہم کہیں کہ مہربانی کر کے ہمارے قیدی رہا کر دیں. اس سے بڑے کوئی ذلت اور رسوائی مل سکتی ہے؟ دوستو, بات یہ ہے, ہم نے جہاد کا نام تو استعمال کیا ہے مگر ہم جہاد کے تقاضوں کو بھول گئے. جہاد اصولوں پر مبنی ہوتا ہے, جہاد کے کچھ اصول ہیں, کچھ تقاضے ہیں, کچھ مطالبات ہیں. جب تک وہ اصول, تقاضے اور مطالبات پورے نہ کیے جائیں, جہاد جہاد نہیں ہوتا بلکہ فساد ہوتا ہے, بلکہ فساد ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں جہاد کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے. ساری باتیں جہاد سے بنیں گی. امریکہ ڈر رہا ہے بھئی, اتنی سی تو طاقت ہے مسلمانوں کی, تھوڑے سے تو طالبان ہے. امریکہ کو طالبان کیوں ہضم نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ اسے پتہ ہے انہیں جہاد کرنا آتا ہے, انہیں جہاد کرنا آتا ہے, انہیں دشمن سے لڑنا آتا ہے. یہ گانے والے نہیں ہیں, یہ ڈھول والے نہیں ہیں, یہ کنجر خانوں والے نہیں ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمانی شمر روشن ہیں. یہ وہ دل ہیں جو جذبہ جہاد سے سرشار ہیں, جو شہادت کی تمنا لے کر میدان میں آتے ہیں. اور ایسی قوم کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی ہے. اللہ تعالی ہمیں جذبہ جہاد سے سرشار فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنتیں پڑھ لیں, سنتوں کے بعد فوراً مسجد کے لیے وہ چندے کی جھولی چلے گی, اس میں بھی حصہ ڈالیں, اور پھر حسب